لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا المؤيد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المجدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، الأئمة الهداة المهديين، الراشدين المعصومين المظلومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر، وقل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ان برادر محترم سے معذرت کے ساتھ، جو کل بقول ان کے ساری رات نہج البلاغہ کو لے کر بیٹھے رہے، لیکن انہیں وہ خطبہ نہیں ملا جس کا حوالہ بہت سرسری اور جلدی جلدی میں نے کل کی مجلس میں دیا تھا، اور جس طرح سے وہ نہج البلاغہ لے کے بیٹھے، تو اس سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ریگولر نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہی کہتا کہ چلیں، میری مجلس کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ شیلف پر رکھی ہوئی نہج البلاغہ کی مٹی کو جھاڑ کر، چاہے خالی اس کی لسٹ ہی مگر پڑھی تو گئی. مگر جس طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ میں ساری رات ڈھونڈتا رہا، مولانا وہ تو خطبہ ہے ہی نہیں. دیکھیے، یہ ریفرنسز کا مسئلہ بڑا مشکل ہوتا، حتیٰ یہ کہ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ غلط فہمیاں ہو جاتی. ایک تو یہ ہے کہ آیتوں کی نمبرنگ، اب 6238 آیتیں ہیں قرآن میں کہ 6666، 6666 یا 6238، یہ دو تو مشہور قول ہیں. لیکن یہ اختلاف اسی لیے کہ آیتوں کی نمبرنگ کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا، تو خاص طور پر اس حوالے سے کہ بعض اوقات آیتوں کی نمبرنگ میں بسم اللہ کو بھی نمبر ایک یا نمبر ون دیا جاتا، اور یہ ہے کہ آج کل عام طور پہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو نمبر میں شامل نہیں کیا جاتا. قرآن کے سوروں کے نام، اس میں بھی بعض اوقات اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے ریفرنس میں کہ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سورہ مومن میں ہے، اس نے پورا قرآن چھان مارا، سورہ مومن نام کا کوئی سورہ ہی اسے قرآن میں نہ ملا. وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، سورہ کے دو نام، اور سعودی عرب سے جو قرآن چھپ کے آ رہا ہے اس میں دوسرا نام لکھا ہوا، سورہ دہر، سورہ انسان. تو اب یہ حوالوں کے مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، جو نہج البلاغہ میں اور زیادہ یہ مسئلے پائے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کل قطعاً یہ تذکرہ نہیں کیا تھا کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کا ہے جس میں مولا کاش اور کاش اور کاش کا لفظ استعمال کیا، بلکہ کل کی پوری تقریر میں اول سے آخر تک کہیں بھی نہج البلاغہ کا لفظ نہیں آ پایا. تو اب اگر ذہن میں یہ خیال ہے کہ مولا کا خطبہ جب کہا جائے گا تو وہ سب نہج البلاغہ میں ہو، یہ قرآن کی تو خاصیت ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ اسی قرآن کے اندر، نہ ایک آیت اس قرآن سے باہر ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس قرآن میں کوئی باہر کی چیز آ گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر میں، خاص طور پر کچھ بد سلیقہ خواتین کے یہاں، قرآن کی کچھ آیتیں ان کی بکریاں کھا گئیں. لیکن جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے، قرآن جو ہے جب کہا جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے تو آپ کو اسی قرآن میں ملے گی، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ مولا کا خطبہ، اب آج کل جو دو خطبے سب سے زیادہ مشہور ہیں دونوں ہی نہج البلاغہ میں نہیں، پہلا مولا کا وہ خطبہ جس کے اندر اول سے آخر تک کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، ڈھونڈتے رہیے آپ نہج البلاغہ کو، حفظ بھی کر لیجئے لیکن یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مولا کا خطبہ نہیں رہا. مولا کا وہ خطبہ جس میں اول سے آخر تک ایک بار بھی لفظ الف نہیں آیا، اور وہ بھی تحدی کے مقام پہ تھا، ایک چیلنجنگ سچویشن بن گئی تھی جب کسی نے کہا تھا، دوستوں کی محفل میں بات ہو رہی مولا کے زمانے، کہ عربی زبان میں تو کوئی ایک جملہ نہیں کہہ سکتا جس میں الف نہ، تو مولا نے مسکرا کے کہا تو ایک جملے کی بات کرتا، اور اسی وقت وہ خطبہ دیا، لیکن وہ بھی آپ کو نہج البلاغہ میں نہیں ملے. تو اب یہ خطبہ جو ہے، اچھا پھر کسی بہت ہی زیادہ غیر معتبر کتاب میں بھی نہیں، کافی جو ہمارے یہاں سند کے اعتبار سے حدیث کی سب سے بہتر کتاب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے معتبر ہے اس لیے کہ ہمارے پاس صحیح کا تصور ہی نہیں، ہم اس کو صحیح کافی نہیں کہتے ہیں، ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے کہ جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، لیکن باقی تمام حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں سب سے بہتر کتاب کافی. اس کافی کی والیوم 8 جس کا نام روضہ. اب یہ ساری باتیں شاید میں نے غیر متعلقہ چھیڑ دی، لیکن ان مومن کی رات بھر کی محنت کا خلاصہ یہ نکلا کہ مولانا نے غلط چیز پڑھی، ہے نہیں ہے نہج البلاغہ میں، ہے نہیں. میں نے کب کہا تھا نہج البلاغہ میں ہے؟ میں نے کہا تھا مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور کافی جیسی کتاب والیوم 8 روضۃ الکافی. اور جب اس کی بات آئی ہے تو ایک دو باتیں اس لیے کہہ دوں کہ کل کی مجلس کے بعد ایک سوال بھی بہت زیادہ کیا گیا. اب یہ ہر ایک کا سوال نہیں، لیکن کیا گیا تو وہ اسی خطبے سے متعلق، اور وہ یہ، وہ سوال کی منزل پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے اس خطبے کا ایک وہ کل والا جملہ، اس سے پہلے کہ کوئی صاحب روضۃ الکافی تک پہنچ جائے اور وہاں پہ وہ کہیں کہ مولانا جملہ ذرا سا بدلا ہوا، میں خود یہ اقرار کروں کہ ہاں وقت کی کمی کی وجہ سے اور میرا موضوع کچھ اور تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی وہ جملہ پڑھا، ایک ہی جملہ تو اس خطبے کا پڑھا تھا، اور وہ جملہ اصل مولا نے ایک امتحان لیا یا ٹرائل میں ڈالا، یا ہمیں اور آپ کو نہ صحیح کہ ہم تو مولا کے ہر قول پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، لیکن ان کو جو یہ کہیں کہ علی بلا وجہ مسلمانوں کو اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، ذرا ہمت دکھاتے، نعوذ باللہ، یہ الفاظ توہین امام، لیکن دشمنان اہل بیت جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی کو میں اس وقت ان کی زبان بول رہا ہوں، کہتے کہ ذرا حوصلہ دکھاتے، ذرا ہمت دکھاتے، اور یہ ساری جو ان کی خواہشات تھیں اسے پورا کرتے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر مثال دے دیتے کہ علی سے پہلے ایسے کڑک لوگ گزرے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور شراب کے نشے میں 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھ دی تو کس نے کوئی کمپلین کی، کوئی پروٹیسٹ نہیں. تو اب مولا نے اس خطبے کے اندر خالی یہ نہیں کہا کہ میں کاش 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 میں یہ کرتا میں یہ کرتا، ایک مثال بھی دی، اور وہی مثال کل میں نے جلدی جلدی بیان کی. مولا نے کہا کہ دیکھو کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا، یہ خطبے کا جملہ ہے روضۃ الکافی، آج رات جو محنت کرنے والا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی میں اس کو اس محنت سے بچا رہا ہوں، یہ وہ اصل جملہ یہ کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے صرف اتنا کہا. اچھا یہ جملہ مولا کا آیا ہے خطبے کے آخر، یعنی پہلے سارے وہ جملے مولا نے ارشاد فرمائے کاش 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 کاش، یہ علی کی کمزوری نہیں ہے، یہ علی کی ناطاقتی نہیں ہے، یہ حکم خدا کے سامنے علی کی خاموشی ہے. تو اس میں آخری جملہ یہ آ رہا کہ اور دیکھو میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ لا اجتماع فی شهر رمضان الا الفریضہ، کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں سوائے واجب نماز کے نماز جماعت قائم نہ کرنا. اور کیا تمہارے سامنے یہ نہیں ہوا؟ یہ مولا نے ایک چیز پہ عمل کر لیا، اور عمل بھی ابھی خالی زبانی کیا کہ مولا فرماتے ابھی میں نے یہ کہا تھا تو کیا میرے اپنے لشکر میں جو میری حمایت میں لڑنے آ رہے ہیں, یہ جملہ ہے مولا, میرا وہ سپاہی جو میری حمایت میں لڑنے آ رہا کیا اس نے آواز بلند نہیں کی کہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, سنت عمر کو تمہارے سامنے بدلا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو, اور علی ہم کو نماز جماعت سے روک رہے ہیں. اور میں نے پھر کہا کہ عالم تو ہوں, میں نے ان لوگوں کو صرف یہ خبر دی تھی کہ لا جماعت فی النوافل فإنها بدعة, کہ سنت نماز میں جماعت نہیں ہوتی ہے, سنت نماز کی جماعت بدعت ہے. تو یہ کہا گیا کہ علی لوگوں کو نماز جماعت سے روک رہے. تو جو 18 یا 19 یا 20 بعض باتیں میں اس وقت ذرا جلدی میں کہہ گیا اس لیے کہ میرا موضوع بھی کچھ اور پھر وہ باتیں اگر میں ذرا سا آرام سے کہوں تو چاہے میں اس طرح کے اشارے نہ کروں, لیکن آپ کی ہوں اور آپ کی مسکراہٹیں وہ جو ہے اس کو بھی متوجہ کر دیں گی جس کا ذہن ادھر نہیں جائے گا. تو میں بہت جلدی جلدی جملے کہہ کے آگے بڑھ گیا. تو مولا کہہ رہے دیکھو ایک مثال ہے, میں نے نماز جماعت سے نہیں روکا, میں نے کہا کہ واجب نمازوں میں جماعت قائم کرو, صرف اتنا کہا کہ سنت نماز میں جماعت بدعت ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ علی سنت جماعت سے روک رہے ہیں, کہا گیا علی جماعت کی نماز کے ہی خلاف. اور یہ وہ چیز کہ یہاں پہ صرف ایک بات کہہ دوں کہ یہ ہو گیا دشمنان اہل بیت کا طریقہ. آخری زمانے امام زمانہ کے خلاف اور شیعہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوگا اس میں بھی یہی بات کی جائے گی. ہم کہیں گے کچھ, ہم کہیں گے تقیہ واجب ہے, وہ کہیں گے دیکھیں ان کے جھوٹ بولنا جائز. ہم کہیں گے کہ متا جائز ہے, وہ کہیں گے دیکھیں ان کے زنا جائز. تو یہ مولا کے اپنے زمانے میں مولا کے اپنے کلام سے بھی جن کو غلط استفادہ کرنا ہے انہوں نے یہ نعرہ بنا دیا کہ علی جماعت نماز سے روک رہے اور مولا کو کمپلین کرنا پڑ رہی. اب بہت ہی چھوٹے لیول پر, بہت چھوٹا اس کے کہاں کائنات کا مولا, کہاں ہم جیسے گناہگار, ہمیں بھی اس قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا. یہ کہا گیا کہ نمازیں پڑھو یہ واجب ہیں, حجاب کرو یہ لازم ہے, داڑھی رکھو یہ ضروری ہے, غنا حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, یہ ساری باتیں کہی گئی. کیا کہا جاتا, یہ محبت اہل بیت کے قائل نہیں. ارے ان دو چیزوں میں کیا ربط ہے کہ اگر کوئی کہے نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقصر شان اہل بیت؟ کہاں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ والی کی ولایت کو نہیں مانتا؟ کہاں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امام حسین کی آزاداری کے خلاف ہے؟ لیکن کیا ہوتا یہی نہیں کہ ادھر کوئی اپنے بالمعروف کی بات آئی, ادھر کوئی واجبات کا تذکرہ ممبر پہ ہوا, ادھر کسی حرام کا گناہ بتایا گیا اور سیدھا جا کے اعتراض یہ جڑ دیا گیا یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے, یہ حسین کی آزاداری کو نہیں مانتے ہیں. تو بہت ہی اسمال اس کے. مگر وہ قومیں یہ کریں کہ جن کے اوپر اس طرح کے حملے نہیں ہوئے تو سمجھ میں آتا ہے, ہم جو 1400 سال سے اسی ظلم کو برداشت کرتے آ رہے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں لوگ نتیجہ کچھ نکالتے ہیں, جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی وہی ظلم کرنے لگتے ہیں. اب یہ بات ابھی کیا ہے اس لیے روکی کہ امام زمانہ کے حوالے سے یہ باتیں ابھی آگے آئیں گی. مگر اس خطبے کا آخری جملہ میں نے پڑھا تو پہلا بھی پڑھ دوں اور درمیان کا ایک جملہ اس لیے پڑھ دوں کہ شاید حبیب ابن مظاہر کے فضائل بیان کرنے کا اگر موقع ملا. اب میں نہیں کہہ سکتا, کبھی وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, ویک ڈیز ہیں, بچوں کو صبح اسکول جانا ہے, تو میں مجلس کسی اور چیز کو سوچ کے آتا ہوں, کہیں اور ختم کرنا پڑتی. حبیب ابن مظاہر کے فضائل میں جو ایک بہت اہم لفظ آتا اس کے لیے ایک بیچ کا جملہ, صرف 3 جملے. مولا نے یہ خطبہ شروع کہاں سے کیا؟ سب سے پہلی چیز مولا کی تمنا کیا تھی, خواہش کیا تھی, مراد کیا تھی؟ مولا نے کہا کاش میں یہ کر سکتا, لیکن دیکھو تم لوگ مجھے یہ بھی نہیں کرنے دیتے کہ اگر میں مقام ابراہیم کو اس کی اصل منزل پہ پہنچا. اور یہ تمام روایتوں میں ایک متفقہ چیز سن لی کہ ظہور کے بعد زمانے کا امام جو سب سے پہلی اصلاح کرے وہ ہے مقام ابراہیم کو اس کی اصل منزل پہ پہنچا. بہت اہم چیز ہے کوئی مقام ابراہیم, اور بہت زیادہ اس کی اسلام کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے کہ امام زمانہ کا جتنا جہاد ہے سب سے پہلا عمل جو ہے امام زمانہ کا وہ ہے مقام ابراہیم کو اس کی اصلی جگہ پہ پلٹا. جنت سے دو پتھر آئے, ایک ایسا کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کعبے میں حجر اسود لگا, ایک ایسا کہ بڑے بڑوں کو نہیں پتا کہ مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہوا پتھر. اور عجیب بات یہ ہے کہ حجر اسود کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں نہیں, اور مقام ابراہیم کا تذکرہ ایک نہیں بلکہ دو جگہ پر بڑی اہمیت کے ساتھ. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ زمانے کے امام کا یہ جملہ کہ سب سے پہلا کام جو میں انجام دوں, اور یہ مولا کے اس خطبے کی پہلی چیز ہے. آگے چل کے علی نے بہت ساری کمپلین دی, بھئی یہاں تک کہا کہ میں اپنے بھائی جعفر طیار کا مکان ان کے وارثوں کو نہیں دے سکتا ہوں. عالم اسلام کس کے اوپر احتجاج کرے, قبضہ ہے اب وہ فدق چھوڑے, فدق تو ایک سینسیٹیو ایشو بنا دیا, جعفر طیار کا مکان. جو لوگ اس سال حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھی, مسجد النبوی میں آج بھی جعفر طیار کے مکان کی جگہ, قبضہ ہو گئے. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے وارثوں کو ایک مکان خالی ایک مکان نہیں دے پا رہا ہوں. اور وہ حکمران بھی تھے جنہوں نے عراق و شام کا اور مصر کا خراج ذرا سی بات پہ خوش ہو کے کسی کو ناجائز دے دی. تفصیل مجھ سے نہ پوچھئے, مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کے شروع میں پڑھ لیجئے. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا حالات تھے, لیکن پہلی چیز مولا نے مقام ابراہیم کی تمنا کی. مقام ابراہیم جنت سے آیا ہوا ایک ایسا پتھر جسے اس کی جگہ سے جب ہٹایا گیا تو اہل بیت نے کہا کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارا وارث سب سے پہلے دور کرے گا. اور جب مولا خلافت ظاہری ملی تو خطبے میں اس کا تذکرہ کیا. اچھا اب یہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ خطبے کا پہلا جملہ کیا ہے, کیونکہ آخری جملہ پڑا پہلا نہیں پڑا, اور بیچ کا ایک جملہ. یہ بیچ کا جملہ جو ہے یہ کوئی ربط نہیں ہے میری اب تک کی باتوں, یا تو میں پورا خطبہ پڑھتا کہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو یہ بھی, اور ورنہ پھر وہ جو ہے کہ پہلا اور آخری جملہ نہیں. یہ خاص وجہ سے کہ حبیب ابن مظاہر کے حالات اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو جب اپنی فوج میں بلایا تو وہ بلاوے میں ہی کچھ ایسی باتیں لکھ دی جس سے یہ پتا چل رہا کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کا کرائیٹیریا کیا. کیونکہ واحد صحابی حبیب ابن مظاہر ہیں جن کے الگ سے ان کے نام کے ساتھ خط گیا. ویسے بصرے والوں کے لیے امام کے قاصد گئے, کوفے والوں کے لیے گئے, لیکن وہ ایک عمومی پیغام خاص نام لے. تو وہاں یہ وجہ بھی ہے کہ ساری انسانیت کو چھوڑ کے خالی ایک حبیب کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ایک معیار, وہی معیار امام زمانہ مانگیں گے. تو یہ والا جملہ جو ہے خطبے کے بیچ کا, یہ اس حوالے سے بھی آگے چل کے بہت اہم جملہ بنے. آج حبیب کے حوالے سے, لیکن اگر موقع نہ ملا تو لشکر امام میں ہم کیسے شامل ہو اس حوالے. امام فرماتا ہے امام علی, ذرا دیکھی کیا حالات تھے اس زمانے, تبھی امام علی کو یہ والی خلافت نہیں چاہیے تھی جو لوگ دے رہے ہیں, پھٹی ہوئی جوتی کو سی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو خلافت تم دے رہے ہو وہ اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حق ہے, ایک مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر وہ خلافت ہے جو تم دے رہے ہو. نہیں چاہیے علی کو یہ حکومت. پھر کیوں قبول کی, اس کی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں اور وہ ایک الگ موضوع ہے. اب جملہ یہ کہ اگر میں چاہوں تب بھی عمل نہیں کر سکتا, کاش مجھے موقع ملے کہ میں لوگوں کے وضو کو رسول اللہ کے وضو کے مطابق کروں, لوگوں کی اذانوں کو رسول اللہ کی اذان کے مطابق کروں, لوگوں کی نماز کو رسول اللہ کی نماز کے مطابق کروں, اور لوگوں کو موزے پر مسح کرنے سے روکوں. अब देखिए बहुत छोटा सा मसला है, छोटा सा फिकही मसला, मगर साथ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूं आज इशारतन बाद में वजाहतन कि हमारी कौम का जो एक मिजाज बन गया कि मौलाना जरा बड़ी बड़ी बातें करें, दुनिया की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करें, दुनिया के बड़े बड़े शहरों और मुल्कों में हमारे खिलाफ क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कुछ यूएनओ के लेवल की बात करें। क्या मिंबर इसलिए है कि मसा का तरीका सिखाया जाए? और मौला वजू अजान और नमाज को वैसा वजू अजान और नमाज बनाने के लिए जो रसूलुल्लाह के जमाने की थी, इस तरह तड़प रहे हैं कि उस खुतबे में जो 19 या 20 बातें मौला ने बताई उनमें ये चार बातें खास अहमियत के साथ बताई। और खास तौर पर मौजू का मसा यानी वजू का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप जाइए वजू खानों, अब लोग चेहरा धो रहे, हाथ धो रहे, धड़ाधड़ चुल्लू से पानी, धड़ाधड़ चुल्लू से पानी, एक चुल्लू के बाद शायद पानी डालने से वजू भी गलत हो जाए, इमाम खुमैनी और आगा सिस्तानी के फतवे। अब लोग कहेंगे कि मौलाना ये कोई बच्चों वाली बातें हमको बताना है, तो संडे स्कूल की ही बातें, तो संडे स्कूल में बच्चे भेजे कहां जाते हैं कि वहां पे उनको ये बातें बताओ? और वो नहीं भेजे जाते, बड़े हो जाते और फिर बात होती है कि नहीं कुछ बैन अवी सियासत की बात करें कि इस वक्त दुनिया के हालात क्या, वो भी बयान होते, ये भी बयान होते। और खास किस वजह से कि मौला की तमन्ना सुनिए कि काश मैं ये सारी तब्दीलियां खत्म करके इन इबादतों को रसूलुल्लाह की इबादत के मुताबिक कर दे। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत इमाम में शामिल होने की ये एक बहुत अहम शर्त है, मगर इसका बयान अब आगे चलकर आएगा, अभी तो जो बात कल चल रही। मगर मैंने ये भी एक जुमला अर्ज कर दिया कि कल की मजलिस के बाद एक सवाल बहुत किया गया और वो ये सवाल के मौलाना वो क्या खाने काबा था जो हजरत इब्राहिम ने बनाया। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि मौला ने इस खुतबे में खाने काबा को ठीक करने की बात नहीं की, सिर्फ मकाम इब्राहिम जो खाने काबा से इस वक्त भी बाहर है और जो जमाने का इमाम इसको अपनी जगह पलटाएगा तब भी ये खाने काबा से बाहर ही रहेगा। तो मकाम इब्राहिम का खाने काबा से कंस्ट्रक्शन से या उसके नक्शे से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह खाने काबा के बारे में हजरत आयशा से उतने स्ट्रांग अल्फाज में इरशाद फरमा चुके हैं जो कल आपने सुने अल्फाज। तो मौला ने खाने काबा की बात नहीं, मौला का जुमला यह था, दूसरा जुमला कि क्या मैं अगर यह कहूं कि रसूल की मस्जिद को मस्जिद नबवी को अपनी असल पर पलटा दूं तो यह क्या कर सकता हूं? ताकत के एतबार से कर सकते हैं, हुक्म खुदा की इताअत, मसला है कि इताअत का होता तो मस्जिद नबवी भी गलत है, पूरी गलत नहीं, नऊज़ु बिल्लाह गलत फहमी ना हो, जो रसूलुल्लाह ने जिस अंदाज से बनाई उसके मुकाबले में तब्दीली। रसूलुल्लाह खाने काबा की तब्दीलियां खत्म करने की तमन्ना कर रहे हैं, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी की तब्दीलियां खत्म करने की बात कर रहे हैं। मगर ये दोनों मौजू ऐसे कि टोरंटो शहर में या मेहदी सेंटर में बैठ के बयान करने का मजा ही नहीं। ये है कि जब हम लोग हज और उमरे पे जाते हैं, मदीना शहर में बैठे हैं, मस्जिद नबवी सुबह दोपहर शाम रात चारों मरतबा देखते हैं, फिर अगर मजलिस में बयान आ रहा हो तो समझ में आता। यहां उनके लिए भी समझना मुश्किल है जो 2 साल या 3 साल पहले गए और यही खाने काबा का मसला। तो मैं माजरत करके आगे बढ़ता हूं, ये तो सिर्फ मैंने 2 जुमलों की जहमत दी कि आखिर मौलाना आपने 3-4 मरतबा कहा कि इमाम जमाना खाना काबा को अपने दादा हजरत इब्राहिम के नक्शे पर बनाएंगे तो वो क्या नक्शा हो? और उसी से मुताल्लिक एक सवाल और आ गए कि क्या अगर खाना काबा को दोबारा बनाया जाए तो 3 दिन में बन सकता? मैंने यही जुमला कहा था ना कि इमाम मक्के में सिर्फ 3 दिन रहे, जो तब्दीलियां करना है वो कर ले और फिर वहां से आगे बढ़े, तो क्या ये मोजिजे से होगा? नहीं, अगर मोजिजों के जरिए से दुनिया में तब्दीलियां लाना होती तो इमाम जमाना तक इंतजार की जरूरत नहीं थी, मौला अली के जमाने में ही ये सारी तब्दीलियां आ जाती। ना इस्लाम मोजिजे से फैलता है, ना माशरे की खराबियां मोजिजे से खत्म की जाती, मोजिजा नहीं तो फिर 3 दिन चले। अल मेहंदी के प्रोजेक्ट को कई साल लग गए, समझ में आ रहा है कि लोग डोनेशन इतने नहीं दे पा रहे हैं, आजकल कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा, कोई क्राइसिस आया हुआ होगा, कुछ इस किस्म के मसले होंगे, तो इमाम जमाना को कौन से ऐसे फंड से जमा करना है कि हर मजलिस के बाद अपील की जाए, सिर्फ इसलिए कि पता है कि कल तक भी कुछ नहीं होगा तो कल फिर अपील करना। वो तीन दिन के अंदर इमाम खाने काबा कैसे बना सकेंगे? हमारी मस्जिदें तीन साल में बने या दस साल में तो समझ में आता, तो इसके अंदर वही मैंने कहा बात बहुत लंबी होगी। जब इमाम आएंगे, मदीने की मस्जिद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी, दुश्मनों ने तोड़ी है मगर टूट चुकी, उसे दोबारा बनाना ईमान के लिए बहुत आसान भी होगा, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद है ही नहीं। खाना काबा इमाम के जुहूर के मौके पे टूटा हुआ नहीं। हां, बाज रिवायतों में एक लफ्ज आया कि इमाम से पहले एक बार और खाना काबा पे हमला, डायरेक्ट काबा पे हमला होगा और काबा टूटेगा। हज्जाज इब्ने यूसुफ तोड़ चुका और उससे पहले हसीन इब्ने नमीर यजीद के जमाने में तोड़ चुका, लेकिन खुद आखिरी जमाने में जुहूर के वक्त नहीं, जुहूर से खासा पहले। और यह भी एक अजीब लफ्ज आया, इस लफ्ज की तशरी मैं पाकिस्तान में कर सकता हूं, इंडिया में कर सकता हूं, यहां नहीं कर सकता, ये हालात दुनिया के हो गए। इमाम ने फरमाया कि एक, अब ये तौहीन की नीयत से लफ्ज नहीं कह रहा, टाइम नहीं है मेरे पास, आज का मौजू तो देखिए शुरू भी नहीं हुआ और तकरीर का वक्त खत्म होता नजर आ रहा, ये कैसे पता चला मुझे आपके चेहरे देखकर, तो खैर खुलासा ये कह रहा हूं कि अभी मौजू शुरू भी नहीं हुआ तो वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी की वजह से लफ्ज कह रहा हूं, ये तौहीन आमेज लफ्ज भी बनता है। इमाम ने फरमाया काले रंग का एक इंसान जिसका अफ्रीका से ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक है कि उसके बुजुर्गों का ताल्लुक था, कि क्या था, अब बिलाल हबश हबशा के थे लेकिन हबशा से नहीं आए थे, उनके दादा या परदादा गिरफ्तार करके लाए गए थे। तो खुलासा यह कि इमाम ने फरमाया जुहूर से पहले जो काबा टूटेगा वो उनके हाथों टूटेगा। अब ये रिवायत में एक निशानी आ गई और एक अजीब लफ्ज के साथ इसकी वजाहत इमाम ने की, तो वजाहत का वक्त नहीं है मेरे पास, वो लफ्ज यह है कि मैं, इमाम फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं कि एक हबशी काबे की छत पर बैठकर शराब पी रहा। यहां से यह बात शुरू हुई कि पहले काबे की अच्छी तरह से तौहीन होगी, अब काबे की छत पे शराब तो हमें और आपको चौंका देने वाला अमल, काबे की दीवारों पे गाने वो तो हमारी और आपकी जेबों से भी बुलंद होते हैं। खैर, अब वो एक अलग बात है, हम जो करें वो गलत काम कोई थोड़ी होगा, कोई ना कोई उसका जवाब जरूर होगा, कोई कुरान की आयत होगी, कोई हदीस होगी, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिसका इंसान आदि हो जाए वो चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों हो वो गुनाह लगता ही नहीं, और जिसका आदि ना हो वो चाहे जायज काम भी क्यों ना हो उस पर भी लोगों को एतराज हो जाता। कराची के वो साहिबान ईमान जो बहुत, यानी मेरी उम्र के, जुलूस के दरमियान नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़ना, इस पर एतराज हो रहे थे, वाजिब काम क्योंकि एक नई बात, अब कोई एतराज नहीं करता लेकिन कह रहा हूं नई बात, और जो गुना हम कर रहे हैं वो चाहे वो उससे छोटा गुना ना हो लेकिन वो बड़ा अजीब लगता, ये जहन में रखिए। लेकिन वही बात कि आज का मौजू कुछ और है, गर्च लफ्ज शराब आज के मौजू में एक जुमले की हद तक आने वाली है, अगर मैं वक्त के अंदर उस मंजिल पे पहुंच गया जो मैंने सोची है, तो इमाम फरमा रहे हैं कि काबे की छत पे शराब पी जाए और उसके बाद काबे को तोड़ा जाए। अब इसके अंदर सऊदी अरब के मकामी हालात को जानने वाले एक और एंगल से इस हदीस पे गौर करें, सऊदी अरब के अंदर अफ्रीका से नस्लों पहले माइग्रेट करके आने वाले कई कबीले, और इस वक्त जो आले सऊद के खानदान के खिलाफ मूवमेंट चल रहे हैं जो हमारे सामने आ ही नहीं रहे, हमें ज्यादा से ज्यादा खबर मिल रही है ईस्टर्न प्रोविंस की, जहां पे शियान अहले बैत का कत्लेआम हो रहा, ये भी गनीमत कि वो हालात तो हमको मालूम, लेकिन इसके अलावा भी सब जगह हालात ठीक नहीं, वापस के इख्तलाफ, तो वो कौन से कबीले हैं जो बहुत नुमाया इसके अंदर, پیغمبر کی ایک حدیث سنا کہ آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی ہے خراسان سے کالے رنگ کے جھنڈوں کا آنا. چنانچہ ہر اس ٹائپ کا موومنٹ جیسے یہ دہش کا ہے ISIS یہ جو موومنٹ ہے جھنڈے کالے ہو گئے. پہلے کالے رنگ پہ کتنا اعتراض تھا, کالے علم پر کتنا اعتراض تھا, کتنے لوگوں کے نکاح اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے. تو جب نکاح ٹوٹ گئے تو ان کی آگے کی نسلیں کیا ہوئی یہ تو خیر وہی لوگ بتائیں گے. لیکن اب کالا رنگ کالے جھنڈے بہت اہم پہچان بنائی. گرچہ یہ بھی وہی پرانی بات ہے, بنو عباس کو جب حکومت ملی تو منصور نے بنو عباس کا آفیشل کلر بلیک کرا دیا انہی حدیثوں کی وجہ سے. تو اب یہ کالا جھنڈا, لیکن مکے کی سرزمین پر کالے رنگ کی ایک قوم کا قبضہ ہوگا. اب یہ کہاں سے, کوئی افریقن قوم اتنی طاقتور ہو جائے؟ اس وقت سینٹرل افریقہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, وہی بات یہ ہے کہ اتنی جگہ ظلم ہو رہے ہیں کس کس کو یاد کرے. اب دیکھیں برما اس وقت بالکل ذہن سے نکل گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا. انڈونیشیا اور ملیشیا بہت پیچھے ہمارے ذہن میں چلے گئے. ہمارے سامنے بحرین ہے, ہمارے سامنے سیریا ہے, ہمارے سامنے سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس ہے, ہمارے سامنے پاکستان ہے. لیکن یہ ساری جگہ دوسری طرح سعودی عرب کے دوسرے علاقوں میں. اب یہ حدیث اور جو وہاں کے حالات جانتے ہیں, شاید موقع ملے تو آگے وضاحت کروں, آج موقع نہیں. لیکن یہ بات ساری کہاں سے چلی, آپ چکرا جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب تک تو اللہ نے اتنی مجھے طاقت دی ہے کہ مجھے یاد رہتا ہے. بات چلی یہ تھی کہ امام جب آئیں گے تب کعبہ نہیں ٹوٹا ہوگا, اس سے پہلے ایک بار ٹوٹ جائے گا. اور کس قوم کے ہاتھ ٹوٹے گا یہ نہیں بتایا کہ کوئی افریقن قوم ہے, کوئی ویسٹرن ایسی طاقت ہے جہاں کی فوج میں ایسے رنگ کے سپاہی ہیں, یا خود سعودی عرب کا کوئی لوکل قبیلہ. مگر پھر وہ ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے. خانہ کعبہ زیادہ دن ٹوٹا نہیں رہ سکتا ہے, کیونکہ یہ ریوینیو یا آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ. تو جو بھی اسے توڑے گا پھر پیسے کمانے کے لیے اس کو بنائے. اور یہی وجہ ہے اس تبدیلی کی جو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی. یہی وجہ, خانہ کعبہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم کے زمانے میں. جب امام آئیں گے تو کعبہ اسی طرح کا بنا ہوا ہو, امام اس کو توڑ کے نئے سرے سے نہیں بنائیں گے کہ آپ کہیں کہ یا تو یہ تین دن کو بڑھائیے مولانا, اتنے دن میں تو نہیں بن سکتا, یا پھر معجزے کو بیچ میں لے کے آئیے. معجزہ بھی نہیں لا رہے, آپ کہہ رہے ہیں عام انداز سے بنے گا تین دن. تو وہ تو بنا ہوا, صرف وہ جو امینڈمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے اس کو ختم کرنا. اب وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کبھی موقع ملا اور آپ کی خدمت مکے میں کرنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں پہ آپ زیادہ مزے سے سنیں. ابھی بھی پتا نہیں اتنی دیر آپ نے کیسے سن لی. لیکن مسئلہ یہ, کراچی ہوتا تو آدھا مجمع اٹھ کے جا چکا ہوتا, اپنے ٹرک پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو چکے ہوتے. ٹرک کے لفظ سے کچھ لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, جو نہیں سمجھے وہ چھوڑ دے. تو خلاصہ یہ ہے, کیا ہوگا بھائی, خانہ کعبہ کے دروازے کو نکالنا. ابراہیم نے کعبے میں کوئی دروازہ نہیں رکھا تھا, کھلا کعبہ تھا, جس کا دل چاہے آ جائے. تو دروازہ نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تین دن بھی غالباً بہت زیادہ, تین گھنٹے بھی بہت ہوں. دوسرا دروازہ بنائیں گے کعبے میں, وہ بھی کھلا دروازہ خالی, آرچ نما, کتنی دیر لگے؟ تھوڑی سی اینٹیں تو ہٹانا, ہر کام امام اکیلے بھی نہیں کریں گے. 10,000 کا تو لشکر امام کا خود ہی پہنچ چکا ہے. 10,000 آدمی لگائیے, یہ دروازہ نکالنا, یہ اینٹیں نکالنا, چھت کو ہٹائیں گے. چھت کو ہٹانے میں اب یہ اتنی بڑی ورک فورس اور اتنی معمولی تبدیلی. ہاں, صرف جو یہ کریں گے کہ کعبے کا جتنا حصہ باہر رہ گیا, یہ کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے صاحبان ایمان پر, کہ دو جگہ جانے کے لیے مومن بہت تڑپتا, ایک خانہ کعبہ کے اندر, ایک مسجد النبوی میں شہزادی کے حجرے کے اندر. اور یہ دونوں جگہ اس طرح سے آج کل بند کر دی گئی کہ اگر آپ ان جگہوں پہ جانا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی ڈکٹیٹر بننا پڑتا, لوگوں کا خون بہانا پڑتا ہے, لوگوں کے گردن پہ مسلط ہونا پڑتا ہے, تب آپ پاکستان کے سابق صدر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی مرتبہ کعبے میں جانے کی سعادت بخشی. اللہ نے نہیں بخشی, عبداللہ نے بخشی. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں. نہیں, افسوس نہ کریں, اللہ کی رحمت ہے, दोनों जगहों का एक हिस्सा इस तरह से जरी के बाहर रह गया है कि आज भी हर मोमिन जा सकता है, तो अब वो हिस्सा काबे का, मेरा मौजू काबा, मस्जिद नबवी को भी मिला लिया तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो काबे का जो हिस्सा बाहर रह गया, वो आज भी जब रश ज्यादा होता है, सऊदी हुकूमत ने वहां पर दो दरवाजे लगा दिए, दरवाजे बंद कर देते हैं, तो काबे का वो हिस्सा जो है वहां आम आदमी नहीं जा पाते, लेकिन वह इमाम वही जो दरवाजे वहां दीवार बना देंगे, छोटी सी दीवार, 3 फीट की दीवार, 3 फीट की दीवार बनाने में कितना टाइम लगता, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कनाडा में काम नहीं करवाया, लेकिन इतनी स्लो तो यहां पे नहीं होगी लेबर कि वो चंद घंटों में ये 3-3 फीट की छोटी सी दीवार ना बना सके। ये तब्दीलियां खाली जो इमाम जमाना को करना है, तब काबा। अब ये आखिरी जुमला कह के मौजू को आगे बढ़ाओ, तब काबा 4 कोनों के बदले में 2 कोने का हो जाएगा। काबे का वही हिस्सा काबे से मिला देंगे जिसमें जाने के लिए खास तौर पर औरतें बहुत तड़पती, क्योंकि पहले सुनी सुनाई बात थी, अब इतने खानदानों में ये चीज तजुर्बे में आ गई कि औलाद का अगर किसी का मसला हो तो वो उस गोल दीवार में जाके दुआ मांगे हजरत हाजरा के वसीले, देखें कि उसका ये मसला कैसे दूर नहीं होता। तो इस कसरत के साथ खवातीन वहां पे जाती कि अब वाकई 2 रकत नमाज पढ़ना औरतों के लिए मुश्किल होता। हमारे काफिलों में वो खवातीन थी जो 3-3 दिन वहां बैठ के आई कि हम तो यहां से औलाद लेके जाएंगे। खैर, तो उसको इमाम काबे से मिला दे, और वो ईसा काबे से बाहर क्यों रह गया कि जब काबा कुरैश ने बनाया तो उस वक्त एक शर्त लगाई कि सिर्फ माले हलाल से बनेगा, माले हलाल कम पड़ते, तो कहा कि जितना है कम से कम उतना तो बना दो, बाकी बाद में देखें। और बात तो कभी नहीं आती, आप में से भी जो लोग कहते हैं कि खुमस बात कल से निकाले, वो कल कभी नहीं आई, नमाजें कल से शुरू करेंगे वो कल कभी नहीं आएगी, दाढ़ियां कल से रखेंगे वो कल तो कभी नहीं आने वाली, ये काबा कल बनाएंगे वो कल फिर कभी नहीं आई। लेकिन क्या तब्दीलियां इमाम खत्म करके दादा इब्राहिम के नक्शे पे ले जाएंगे? बहुत जल्दी जल्दी मैंने 4-5 चीजें तो बता दी, और यह है कि काबे के दरवाजे को जमीन के लेवल पे ले आएंगे, ये सारे कामों के लिए 8-10 घंटे भी बहुत, 3 दिन तो खैर बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये रखिए एक तरफ, लेकिन काबे की ये तब्दीली जो इमाम के जिहाद का पहला हिस्सा हो, इसके बाद असल जिहाद तो इसके बाद शुरू हो जब सुफियानी जैसे जालिम खूंखार का खात्मा करना, और सुफियानी का कोई ताल्लुक सीरिया से नहीं, सीरिया में हुकूमत है लेकिन सुफियानी का कोई ताल्लुक सीरिया से नहीं, और उसकी फौज भी सीरिया की फौज नहीं है। 3 साल पहले भी मैंने इशारतन इसी अशरे में, पहले अशरे में बताया, उसका साथ देने के लिए मराकश से लेके हिंदुस्तान तक से लोग आएंगे, ये रिवायतों में अहले हिंद और अहले सिंध, पहले पाकिस्तान नहीं था अहले से, और अल मगरिब, ये सब लोग उसकी फौज में आएंगे। अब जो तस्वीरें आप मीडिया में देखते, चाहे वो सीरियन फ्रीडम फाइटर के नाम से पहली तंजीम हो या दाश के नाम से दूसरी तंजीम, उन सब का अगर आप ट्रेस करें ताल्लुक उन्हीं इलाकों से, तो अब ये बड़ा खतरा बनेंगे इमाम इनका मुकाबला करने जाए। इन्हें शिकस्त देकर फिर लश्कर इमाम में बगावत हो जाएगी, लश्कर इमाम में बगावत, और लश्कर इमाम में 2 दफा बगावत होगी, ये याद रखिए। 1 सुफियानी तक जाने से पहले वो अकीदे की बुनियाद पे बगावत होगी, लोग इमाम के अकीदे से अपना इख्तिलाफ जाहिर करें, यह अकीदा हमें कबूल नहीं। बहुत लंबी बात हो रही है इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अब जुमले कह रहा हूं। ये बगावत है सुफियानी तक पहुंचने से पहले, इन बागियों का खात्मा होगा, इमाम पहुंच गए सुफियानी, सुफियानी का खात्मा जब हो गया तो दूसरी बगावत लश्कर इमाम में होगी जिसकी वजह से दज्जाल आएगा। सुफियानी अकीदे की वजह से, लेकिन सुफियानी नहीं, सुफियानी से पहले, अलबत्त खुद सुफियानी भी अकीदे का दुश्मन, वो सिर्फ नाम पर लोगों को मारा करेगा। अब पूछिए कराची में वालों से, कितने मोमिनीन कराची में मारे गए, वो अपनी जगह गैर मोमिन मारे गए, क्यों? नाम उनका मोमिन हो जैसा, खाली नाम की बुनियाद पर। आज भी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखिए, आपके पास तो कैनेडियन पासपोर्ट है, आप आराम से निकल जाते, कितने वीजे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि नाम अली, نام حسین نام حسن ہے، جعفری نقوی ہیں، آپ جی خیر. تو خلاصہ یہ کہ سفیانی کی بہت مشہور پہچان، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کم سے کم 100 دفعہ تو یہ سنا ہے پچھلے 8-9 سالوں. مگر سفیانی کے بعد جو لشکر امام میں بغاوت ہوگی، سفیانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسلام کو اتنی بڑی کامیابی ملی، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے آ چکے، ظہور کی آخری نشانی پوری ہو گئی. روایتوں میں ہے کہ ظہور کی ساری نشانیاں امام سے پہلے ہیں، ایک نشانی امام کے بعد، اور وہ حضرت عیسیٰ، وہ بھی آ چکے، اور پھر لشکر امام باغی ہو. اب کیوں باغی ہو؟ اب اس لیے باغی ہوگا جو میرا کل کا موضوع. کامیابی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑتا. سفیانی اور سفیانی کے چاہنے والے مارے گئے. یہ سب لوگ کوئی فقیر یا بھیک منگے نہیں تھے، ان کے ٹوائلٹ کے اندر ان کے لوٹے تک پیور گولڈ کے بنے ہوئے. جو شاہ ایران کے محل آپ نے دیکھے، جو صدام کے محل آپ نے دیکھے، جو قذافی کے محل آپ نے دیکھے ہیں، اب یہ دولت اور اتنی دولت گھر بیٹھے ہاتھ آ رہی ہے، اور امام پابندی لگا رہے ہیں. خبردار، یہ جملہ ہوگا امام کہ اگر کسی نے گھاس کا ایک تنکا بھی ان گھروں سے اٹھایا ہے تو اسے واپس کر. اور یہاں یہ صاحبان ایمان لشکر ایمان میں شامل ہوئے تو یہ توقعات کے ساتھ کہ کامیابی کے بعد، باقی تو ٹھیک ہے کہ عقیدہ ہے اور امام کا ساتھ دینا ہے اور اسلام کا ساتھ دینا، کم از کم یہ چیزیں تو ہم کو ملے جو اتنے سالوں تک ہم نے مشکلات میں گزارے. آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے لیے روزی بھی مشکل ہو. خدا نہ کرے کہ وہ زمانہ آئے، لیکن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو میں روایتیں اگر پڑھوں اور پھر اس کی تشریح کروں تو بہت وقت چاہیے. خلاصہ، یہ لوگ مومن کو جاب نہیں دیں، لوگ مومن کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں ہوں. فاقے اس لیے نہیں آئیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کاہل ہے، کام چور ہے، نکھٹو ہے، کام نہیں کرنا چاہ رہا. ہائیلی کوالیفائیڈ انسان ہے، لیکن لوگ کہیں گے نہیں جانا اس کے پاس. پاکستان میں ابھی بھی ایسا ماحول ہے نا، واقعا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ سرجری کے موقع پہ پتہ چلا رضوی صاحب سرجری کر رہے نہیں کروانا. وہ گردے میں تو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو خیر، خلاصہ یہ بزنس نہیں کرنا. وہ زمانہ آئے گا کہ وہ صاحبان ایمان بھی جن کی اپنی کسی قسم کی کوتاہی نہیں، اور اب امام آ گئے، اور اب حکومت قائم ہو گئی، اور امام نے یہ پابندی لگا دی، تو ماننے والے مانیں گے امام تو بہت اونچی شخصیت ہے. یعنی یہ جملہ بھی امام کی توہین ہے. جب صدام کا خاتمہ ہوا اور عراق میں بھی یہ ماحول بنا نا، وہی صاحبان ایمان جنہوں نے صدام کے اتنے مظالم سہے، اور لوٹ مار شروع ہوئی اور آیت اللہ سیستانی کا حکم آ گیا، فتوا نہیں حکم، جو چیز جہاں سے اٹھائی گئی تھی وہیں واپس جا کے رکھ. تو کس طرح سے یہ منظر دنیا نے دیکھا. مرجعیت کی طاقت ہمیشہ سانپ لوٹ جاتا ہے کہ اتنے سالوں ہم نے اتنی محنت کی، اتنا پروپیگنڈا کیا، نوجوانوں کے ذہن میں اتنا زہر بھرا، پھر ایک مرتبہ وقت آیا تو یہ لوگ اپنی اصل پہ آ گئے. جو لوگ اس سال 15 شعبان کو عراق میں تھے اور آیت اللہ سیستانی کا حکم آ گیا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ایک تفصیل کے ساتھ ہر آدمی اپنے گھر سے نکلے، کیا اس وقت کا ماحول بن گیا تھا نجف و کربلا. یعنی دشمن یقین نہ آئے کہ پھر وہ ہماری محنت کہاں چلی گئی جو 20 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں مرجعیت کا خاتمہ، مرجعیت کے خلاف زہر، مرجعیت کے خلاف ذہنوں کے اندر اتنے اعتراضات. ایک صرف ایک حکم آیا اور اس طرح لوگ مرنے کے لیے گھروں سے نکلے. انہیں کیا معلوم کہ شیعہ کس چیز کا نام ہے جس نے حسین کا نام زبان پہ جاری کر لیا ہے. موت اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہ رہی، مگر مرجے کے کہنے پر یہ جان کی بات تھی. اور 10 سال پہلے جب صدام کے خاتمے پہ عراق میں لوٹ مار ہوئی تھی اور کہا تھا جو چیز جہاں سے اٹھائی گئی ہے وہیں جا کے رکھ، تو کس انداز سے راتوں رات لوگوں نے یہ منظر دیکھا. اچھا، یہ چیز کوئی نئی نہیں. 79 میں جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مرجعیت کی طاقت اس صدی میں پہلی بار دکھائی اس شان کے ساتھ، تو وہاں بھی یہی. सिर्फ एक जुमला इमाम खुमैनी का, आज रात कोई आदमी अपने घर में नहीं ठहरे, हर एक के लिए घर में ठहरना हराम, मर्द तो मर्द औरतों के लिए, वो रात है कि जिसकी अगली सुबह को इसीलिए इंकलाब आ गया। तो क्या मंजर था पूरे ईरान। हम तो पहला सवाल ये करते कि हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन पूरी रात हमने उसूल काफी छान मारी, हमें कोई हदीस नहीं मिली इस हवाले से जिसमें ये कहा गया हो, इमाम ने यह फरमाया। हम हदीस ही ढूंढते रहते और वहां पे शाह ईरान जो है वो अपने मंसूबे पे अमल करके कामयाब हो जाते, लेकिन नहीं। जिनको जमाने में भी मर्जियत की अजमत का हिसाब, दुनिया को ऐसे इमाम नहीं मिले जैसे हमें नायब इमाम मिले। तो उस वक्त भी यही मंजर था, और आखिरी जमाने में जब इस्फहान शहर बहुत अहम शहर, घर में खाने के लिए रोटियां नहीं थी, तो जब तक कि शाह की सावाक और आर्मी पूरी ताकत में थी सब खामोश, लेकिन जब ये जिहाद शुरू हुआ तो पहला काम ये किया गया, जो गल्ले का बड़ा वेयर हाउस या गोदाम था उसमें लोगों ने हमला किया, जिसके पेट में रोटी नहीं, जो भूख से तड़प रहा, और वह गल्ला लूट के गए। उसी वक्त इमाम खुमैनी नजफ में है अभी, लेकिन जो शियत के पास अपना एक मीडिया है, उस वक्त इंटरनेट वगैरह मोबाइल वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं थी, उसी वक्त इत्तला मिली, उसी वक्त हुक्म आया, फतवा नहीं, गंदुम का एक दाना भी उठाना हराम है, एक मुट्ठी आटा लेना भी हराम है, जिसने चाहे उसके घर में फाके क्यों ना, ये गल्ला लूटा है वापिस ले जाके रख। तो पता चला कि मैं ये बतौर मिसाल कह रहा हूं कि 500 टन गल्ला लूटा गया, 600 टन वापिस आ गया। क्यों? हर आदमी एहतियातन थोड़ा ज्यादा लेके आया, कि लूटमार के वक्त कोई तोल तोल के तो नहीं ले जाता ना कि कितने किलो ले जा रहे, जितना हाथ में लगे वो सब लेके जाओ, शायद हमने थोड़ा सा ज्यादा उठाया हो। ये मर्जियत की ताकत देखी तो 30 साल काम किया गया मर्जियत के अगेंस्ट, हर तरह संजीदा भी और इंतहाई नॉनसेंस किस्म का काम। अब संजीदा काम क्या, दो दिन पहले जुमला मैंने कहा था, वो एक तीन दिन पहले, वो सिर्फ एक पहलू था वो, और ये इसीलिए याद कीजिए, मैंने जुमला कहते वक्त तीन बार कहा था कि ये कोई शिया नहीं कह रहा, ये गैर शिया अपने एतबार से बात कर रहा, इब्ने अबिल हदीद मोतजली का उस्ताद। ये फदक इसलिए दावा नहीं माना कि इसके फौरन बाद खिलाफत का दावा ना कर दिया जाए, लेकिन हमें पता है कि एक और बहुत बड़ा मकसद था कि अहले बैत को माशी एतबार से इतना कमजोर करना। वो कायनात जिनके सदके में पल रही हो, फिजा खाली सोने का टुकड़ा लाए तो मौला दिखा दें कि मेरे इशारे पे सोने का दरिया बहने लगता है, ये चीजें उनके लिए क्या हैसियत रखती है। दुश्मन तो अपने जहन से सोचता है ना कि अगर इनके पास फंड्स न रहे तो ऐसे इमाम के पास कौन जाएगा, एक तरफ तरमाल मिल रहा है, एक तरफ पाके हैं, और ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुसलमान थे भी जो कहते थे कि नमाज अली के पीछे पढ़ता हूं क्योंकि नमाज का मजा वहीं आता, और खाना खाने माविया के दस्तरखान पे जाता हूं, खाने का मजा वहीं पे आता, थे भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुसलमान। लेकिन फदक का एक बड़ा मकसद यह था, आज मर्जियत पे तो डायरेक्ट अटैक है और एक इनडायरेक्ट खुमस। देखिए इस वक्त मर्जियत के साथ सबसे ज्यादा सेंसिटिव इश्यू खुमस, खुमस क्यों दें, कहां लिखा है खुमस, कुरान में भी तो माले गनीमत में खुम्स है, ये कारोबार और जॉब और इसमें कहां से निकल आया खुम्स, और अगर है अब दूसरा इससे तो इमाम जमाना ने अपनी गैबत के शियों पे खुम्स माफ कर दिया, फुला हदीस के अंदर ये आया है। अच्छा जब इसके भी जवाब मिले तो तीसरा इससे, अगर है भी खुम्स और माफ भी नहीं है तो आखिर मर्जी ही को क्यों दें, जहां जहां खुद खर्च मर्जे करेगा वो हम भी जानते हैं भाई, फुला सेंटर को अगर वो इजाजत दे रहा है तो हमको भी पता है, हम डायरेक्ट भी जाके दे सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। कुछ मोमिनीन पहले ही एतराज पे ढेर हो जाते हैं कि हाँ वाकई ये बात तो सही है, कुरान में तो खुम्स खाली माले गनीमत के लिए आया, वो वहीं खत्म, चैप्टर क्लोज, आगे उनको बात ही नहीं करना। कुछ जिनको थोड़ी बहुत अरबी पता है और थोड़ी समझ है उनके पास, कहा कि नहीं वो कुरान से तो साबित है लेकिन बहरहाल वो इमाम ने माफ कर दिया। सबके जवाब दिए गए तो अपनी मर्जी, ये सबका मकसद क्या, मर्जियत के बाद जाहिरी एतबार से एक बड़ी ताकत ये खुम्स है, वो कौन सा अपनी जात पे खर्च करते हैं, आज भी जाके उनके मकान देखिए। आप ही के कनाडा का वाकया है, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, टाइम भी नहीं। वो कहते हैं कि जी मैं हक की बात करूंगा अगर मुझे $1,00,000 सालाना, ये भी इसको बात को भी 15 साल हो दिए जा। और आगा कहते हैं कि चलो $50,000 हम देते हैं, तुम्हारी सलाहियतें इस्तेमाल हो। कहा नहीं, 1,00,000 से कम में तो मेरा खर्चा 15-20 साल पहले की बात, क्रेडिट क्रंच जब शुरू भी नहीं हुआ। मजबूर हो के मर्जी अपनी अबा खोलता है और कमीज दिखाता है जो फटी हुई अंदर, कि मैं तो फटी हुई कमीज के अंदर जिंदगी गुजार रहा। ये वो आबा जो अपने उस्ताद आगा खुई के इंतकाल पे मैंने पहनी है, और अब उस तक इतने साल नई आबा मैंने नहीं खरीदी इस एतबार कि मेरा पैसा नहीं। तो कौन सा, उनके घर भी आपने देखे, उनका लाइफ स्टाइल भी देखा, कौन सा? लेकिन उस रोकने का मकसद यह है कि मर्जियत को इस तरह से कमजोर किया जाए। जो अहले बैत के बारे में तो जुमला गलत है कि जी अगर फदक की दौलत रुक गई या दिरहम और दीनार रुक गए तो इमाम मासूम के करीब कौन आएगा और वो इमामत कैसे चलाएंगे। लेकिन मर्जे तो जाहिरी वो मोजिजे तो नहीं दिखाता, उसको तो ये जाहिरी वसाइल चाहिए। अब ये सारे हथियार इस्तेमाल हो, उसके बाद भी देखा कि 32 साल गुजर गए, 30, 34, 35 साल, फिर एक मर्जे ने हुक्म जारी किया, उसी शान के साथ लोगों ने अमल किया जैसे इमाम खुमैनी के हुक्म पे अमल किया। हम और आप तो खुश होते हैं ये वाकया देखकर, दुश्मन के बारे में सोचिए, कहां गई मेरी 35 साल की मेहनत, कहां गया मेरा 35 साल का प्रोपेगेंडा, इतनी मैंने कोशिश की। तो अब बात बहुत ज्यादा फैल रही है, तो मर जाइए इसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये खुमस। अकाय अबुल हसन इस्फहानी का मैंने 2 मरतबा तस्किरा किया, वो भी वाकया खुमस के हवाले से ही था। अब इमाम आ गए और इमाम ने आने के बाद कहा, घास का तिनका भी अगर, ये जुमला रिवायत में नहीं है, ये तो मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूं, घास का तिनका भी अगर सुफियानी के घर से उठाया है तो वापस जाके उसके घर में रखा। अब साहिबान ईमान जो ठीक है, जो सही है, जो हुक्म इमाम को आंखें बंद करके मानते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन लश्कर में एक बगावत हो गई। जब दुश्मन थे तब भी हम माली एतबार से मारे जाते थे, हमारा इमाम आ गए, उस बगावत को रोकने के लिए, वो होगी तो, लेकिन उसको रोकने के लिए इमाम ने अपने साथियों से मक्के शहर में पहली शर्त यह लगाई कि दुनिया माल की मोहब्बत दिल से निकालो। वो जो 25 शर्तें हैं इमाम के साथियों की, शर्तें मत कही, वो जो 25 बातों पर इमाम ने बैत लेकर फिर जिहाद शुरू किया, और इस दौरान काबा जो है वो बनता रहा 3 दिन, 25 बातों पर अहद लिया जा रहा। तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि माल की मोहब्बत, और माल की मोहब्बत क्यों नहीं निकली? हर आदमी कहेगा मुझे कोई मोहब्बत नहीं। माल की मोहब्बत का तरीका सादा जिंदगी गुजारना सीखा, छोटा मकान जिससे गुजारा हो जाए तुम्हारा। आयतुल्लाह सिसानी लंदन तशरीफ लेकर बेहतरीन बेड का इंतजाम किया गया, सारी रात को तड़प के उन्होंने गुजारी अगली सुबह। साहिब खाना हैरान, चेहरे के आधार बता रहे हैं कि रात भर जागे, कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तो जमीन के ऊपर एक चटाई बिछा के दो तभी मैं सो सकता हूं। ये सारी चीजें 2-4 मरतबा लोग हज करके आते हैं अरफात मिना में, अब तो खैर वहां भी मैट्रेस और आ गई है, लेकिन पता नहीं कितने दिन तक उनको बैक पेन होता था कि 3 दिन जो मीना की के खेमे में रात गुजारी। कोई यानी कोई खिलाफ अकल बात भी नहीं, आदत के खिलाफ। इसलिए तो कहा पहले से ही सादा जिंदगी के आदि बनो। मुल्तान वालों की मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, अगला जुमला बयान कर, ये मुल्तान के लोगों ने ही मुल्तान में मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि मुल्तान कयामत के बाद, फिर मुल्तान के कुछ लोग जो जहन्नम में पहुंचे, जन्नत में भी है जहन्नम में भी, जन्नत में भी एक लखनऊ कॉलोनी होगी जहन्नम में भी होगी, जन्नत में भी एक हैदराबाद कॉलोनी होगी शफाखाना वाली, और एक जो है वो जहन्नम के अंदर भी होगी। तो ये तो है अच्छे बुरे हर कौम में, खुद बनी हाशिम के अंदर भी, सातवें इमाम के खिलाफ नहीं, खाली उनको मुतवज्जे कराने की जरूरत नहीं है, जितने भी लोग खोजा कम्युनिटी है वहां जन्नत में भी होगी और जहन्नम में भी होगी। बनी हाशिम सातवें इमाम खुद जन्नत के सरदार है, उनके 2 बड़े भाई जहन्नम के अंदर, तो मसलन और एक भतीजा। लेकिन बात यह हो रही है कि कहा कि मुल्तान वाला जहन्नम में सब लोग गए, अब लखनऊ वाले, मैं लखनऊ का हूं इसलिए आराम से कह देता हूं, ورنہ وہی ہوتی کہ نام دیے جاتے ہیں علی بھائی اور حسین بھائی اور حسن بھائی، ذرا سنیے تو خیر. تو خلاصہ یہ کہ اب ہم سب تو گرمی سے جلے جا رہے ہیں، وہ بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا. ارے بھائی جہنم کے اندر اتنے آرام سے؟ کہا کہ ہمارے ملتان میں اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو کوئی گرمی ہی نہیں ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے کوئی گرمی ہی نہیں ہے جہنم میں، تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. امام کے آنے سے پہلے ہی وہ عالیشان مکانات، وہ بہترین بستر. اب اس کے بعد کا جملہ سن لیے، یہ تو کل کی تقریر کا ربط ملا رہا ہوں. کب؟ ایک گھنٹے کے بعد. تو آج کی مجلس کہاں گئی؟ آج کی مجلس ختم ہو گئی. لیکن بس یہ ایک جملہ، مگر یہ مال کی محبت امام کے خلاف دوسری بغاوت کا سبب بنے گی. اور وہ جملہ سن لیجئے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تو اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں، اس بغاوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دجال آئے. دجال سفیانی کے بعد آئے گا، پہلی بات. چلے وہ تو سمجھ میں آ گئی. دجال خود امام کے بھی بعد آئے گا، جو آخری دجال. اور وہ آئے گا اسی لیے کہ جب امام کے لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے، تو جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو اسے ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرے، تب دجال آئے گا. وہ دولت لے کے آئے گا، کیونکہ یہی تو امام کے چاہنے والوں کی ڈیمانڈ ہوگی. سفیانی کے بعد ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ اب تو ہمیں دولت کا مزہ لینے دیا جائے. تو رزق حرام رزق حرام رزق حرام کی ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ بالکل حلال آپ کا مال ہے، اگر حکم امام یا حکم مرضی آ گیا اس کو ہاتھ مت لگا. اپنا مال حلال چھ شرطوں پہ پورا اترنے والا جو کل آ گیا پھر بھی وہ حرام ہو جاتا، امام نے پابندی لگا دی بغاوت کو. چنانچہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں فوج لے کے چلوں اور آگے چل کے بغاوت ہو، ابھی معاملے کو صاف کر لوں. یہ بات قبول ہے تو میرے لشکر میں آؤ، اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو مت آؤ میرے لشکر. وہی آخری امام کی شان تو وہی ہے نا جو پہلے امام کی شان. خیبر میں جب بھی کوئی گیا علم لے کر، چاہے زبردستی گیا، چاہے چھین کے گیا علم، چاہے غصب کر کے گیا، چاہے چھپا کے علم اٹھا کے بھاگا، لیکن ہمیشہ دیکھا میرے ساتھ کون آ رہا. اور جب مولا چلے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. یہی علی کے وارث نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بات ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا تو اپنے گھر چلے جاؤ. اس کے باوجود یہ بغاوت. اور وہ کیا بات منوائی امام نے؟ سادہ زندگی. ہماری خواتین ہر روز ان کو ایک نیا جوڑا چاہیے، فلا تقریب میں پہن لیا ہے فلا تقریب میں. میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جو حجاب کی فلسفی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس لیے حجاب نہیں کرتی کہ پھر ایام عزا کے دو مہینے آٹھ دن کے جو 100 جوڑے سلوائے ہیں وہ کہاں لوگوں کو دکھانے کا موقع ملے. اور پھر آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم پہننے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہمارے پاس. مرد بھی کم نہیں، مردوں کا گاڑیوں کا کمپٹیشن مجھے پتا. اچھا میں نے ہر طرح کی باتیں کر دی، ہر جگہ پہ لوگوں کو قائل کر لیا، آئی فون پہ لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ تو چاہیے ہی چاہیے، اور گھر میں جتنے ہیں سب کو یہی چاہیے. دیکھیے شیطان جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ مال سے محبت کر، ضروریات کو اتنا بڑھا دے گا. اچھا اب اس کا الٹا نتیجہ بھی ہوتا، اور الٹا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ زندگی کا مطلب لوگ نکالتے ہیں گندی زندگی، نہاتے نہیں، میلے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، بدبودار لباس ان کے بدن پر، اتنی بھیانک قسم کی داڑیاں ان کے چہروں پر ہیں کہ نان مسلم کو چھوڑو ہم مومن ان کا چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں. بھئی یہ سادہ زندگی، ایک روٹی میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، ایک آدھے گلاس پانی میں پورا ایک ہفتہ طہارت کے ساتھ بھی گزار لیتے ہیں. وہ کون سی طہارت ہوتی ہے؟ اب یہ کہ یہ بھائی مال کی محبت ہے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. وہ بھی امام نے روکا اسی خطبے میں، خطبہ نہیں بیعت نامہ، بہت مشہور ہے انٹرنیٹ کی ہر سائٹ پر اب تو آ گیا. جب میں نے 15 سال پہلے ٹورنٹو میں پڑھا تھا تو اس کو کتابوں تک میں ڈھونڈنا مشکل، اب تو کلک کے اوپر آپ کو وہ پورا بیعت نامہ مل جائے گا 25 شرطیں. تو ایک طرف ہے مال کی محبت دل سے نکالو، اتنا جملہ کہنے سے محبت نہیں نکلے گی، وہ سارا طریقہ امام نے بتایا. اور دوسری جانب مومن، ان اللہ یحب المطہرین، بلکہ جو قرآن نے مسجد قبا کی سب سے بڑی خاصیت بتائی، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قبا. وہ یہ بتائی کہ وہاں وہ لوگ رہتے ہیں رجال یحب ان یتطہر، طہارت والے پاکیزہ. تو امام نے کہا لباس سادہ ہو لیکن صاف ستھرا, داڑیاں ہو لیکن قاعدے کے ساتھ بنی, بال ہو مگر کنگھی. وہ بیت ہم آپ تو خیر جب پوری رات نہج البلاغہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایک جملے کی تلاش میں, تو یہ بیت نامہ تو آپ کو سیکنڈوں میں مل جائے گا. دونوں کے درمیان بیٹھے, اور یہی وجہ کہ میدان کربلا کی عاشور کی صبح پانی نہیں تھا, لیکن پانی کے علاوہ ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام پاکیزگی اور نظافت کے آداب انجام دیے جائیں. بلکہ یہ لفظ اتنی تاریخوں میں آیا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بغیر پانی کے نہیں ہو سکتا, اس لیے کربلا میں عاشور کو پانی بھی ہوگا. ہوگا ووگا سے جو ہیں یہ مسئلے حل نہیں ہوتے, لوگ یوگا سے سارے مسئلے حل کر رہے ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ بات پہ بات ہوگی. لیکن پاکیزگی جو ہر ایک کے پاس, میدان کربلا میں بہترین لباس یعنی صاف ستھرا, وہ پہلے باقاعدہ بالوں میں کنگھیاں کی, باقاعدہ داڑھیوں کی تراش خراش کی. میں نے کہا نا کہ اس کو لوگوں نے دشمنان اہل بیت نے بڑھا کے پانی سے ملا دیا, جو قطعاً غلط اور جھوٹی بات. لیکن یہ جھوٹی بات آئی سی کہ یہ جو لفظ آ گیا کہ میدان کربلا کی فجر کے وقت تیاریاں ہوئی, مجاہد ایک شان کے ساتھ میدان میں جاتا. اب عاشور کے مصائب کا صرف ایک جملہ پڑھ کے پھر اپنے موضوع کو بڑھاتا ہوں. سوائے آقا حسین کے جنہوں نے یہ سارے انتظام تو کیے لیکن لباس بہت پرانا مانگا. اتنا پرانا لباس دیکھ کر شاید یہ لوگ لباس لوٹنے سے رک جائیں. تو اب یہ میدان کربلا کا جان امام, دونوں کے بیچ میں چلنا نہ اتنی آرام دہ اور عالیشان زندگی. ظہور امام کی مولا سب سے بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ایک سوال تھا. ان میں یہ سوال تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں. اب بہت ساری چیزیں اس میں حرام نہیں, گناہ نہیں, لیکن کیوں آیت اللہ سیستانی نے فرمایا, کیوں رہبر آغا خامنائی نے فرمایا؟ اب آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو چھپا دیا گیا, چھپایا نہیں, مسئلے کے بس ایک عام فتویٰ. رہبر کے فتوے کو کتنا ہائی لائٹ کیا گیا یورپ مذاق, کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ مرد اور عورت کے بیچ میں حرام, لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں حرام. تو کہا کہ اگر ہم اسکول اور کالج کے نوٹس ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بھی حرام, سوائے بہت ہی ضرورت کے علاوہ. میں کیا اس کے اندر حرام بات کہا, جرن جرن بے جرن جو لگ رہا ہے, یہ وہ حلال کام ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا حلال کام کرنے والے, اور شیطان اسے آہستہ آہستہ کھینچ کے حرام پہ لے جائے. بات شروع ہوگی ضرورت کے کاموں سے اور پہنچ جائے گی ان واقعات پر جس پر آج پوری دنیا, حتی مغربی دنیا بھی پریشان ہے. والدین تک کو پتہ نہیں چلتا اور کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں. یہ خالی ہمارے انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. کیا شروع ہوتی ہے بہت ہی سیریس بات طبی روایتوں میں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نامحرم مرد اور عورت ایک جگہ پہ جمع نہ ہو. یہ حرام نہیں ہے, جرن پہ جرے نہ, یہ کھینچتا ہے آہستہ آہستہ حرام کی طرف. جو شیطان کا طریقہ کار میں اکثر ایک چھوٹے سے واقعے میں پڑھتا ہوں, مومن شیطان کے ہاتھ میں پھنس گئے. اچھا یہ ایک اور سوال تھا جس کا جواب لفظ شیطان میری زبان پہ آیا, سنیے اور بس مصائب کی منزل. کیونکہ اب نماز جماعت بھی آج مہدی میں ہوتی ہے مغرب کی 7:30 بجے, ذرا سا 5 منٹ ہم اسکیجول کے بعد مجلس شروع کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ 5 منٹ دیر سے بات ختم ہوگی آج. لیکن وہ بھی 9:25 کے اراؤنڈ انشاءاللہ آپ کو فارغ کرنے کی پوری کوشش کی جائے. خلاصہ یہ ہے کہ شیطان, بہت پڑھا ہے میں نے یہ جملہ لیکن اس وقت اتنے کم وقت میں وہ واقعات پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا جو برسیسا کا واقعہ ہے, آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. بہت چھوٹا مومن کسی وجہ سے شیطان کے ہاتھ میں پھنس گیا. شیطان کون؟ جسے دجال کی موت تک اللہ نے مہلت دی. کھل کھیلو جو تمہارا دل چاہے کرو, جب تک دجال نہیں مرتا تم آزاد. ہاں دجال کی موت کے بعد پھر شیطان کو جنگ کرنا ہو. اس لشکر کی قیادت رسول اللہ کریں گے اور علم مولا جی اٹھائیں گے. اس سے پہلے سفیانی اور دجال تک رسول اللہ اور امام علی نہیں آئیں گے. وہ جو میں نے دو دن پہلے جملہ کہا کل بلکہ کل کا کہ مولا جس لشکر کے علمدار ہوں اور رسول جس لشکر کے سربراہ اور قائد, وہ ہے جو آخری لشکر امام بنائیں گے شیطان سے جنگ کے لیے. تو اس وقت تک شیطان آزاد جب تک دجال زندہ. تو اب شیطان ایک مومن پہ اسے ایسا کنٹرول ہو گیا. یہ رسول اللہ سے پہلے شیطان کو یہ طاقت بھی تھی, جیسے روایتوں میں نا کہ شیطان پہلے ساتویں آسمان تک جا سکتا تھا, فرشتوں کی باتیں سن کے آتا تھا, نجومیوں کو بتاتا تھا, نجومی یور اسٹار اور ہوروسکوپ جو اس زمانے کے ٹیلیگراف وغیرہ میں یا سن میں چھپا کرتا ہے وہ نجومی اس میں چھاپتے تھے. شیطان سن کے آیا ہے آسمان سے, ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کھلا کے گھر میں کل بیٹے کی موت آنی ہے, یہ اس نے سنا. فرشتے نے فرشتے سے کہا, شیطان نے سنا, شیطان نے اس نجومی یا اسکار والے کو بتایا, اس نے سن اخبار میں چھاپ دیا. تو لیکن یہ تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے, اور رسول اللہ کے بعد شیطان کو پہلے آسمان پہ جانے کی اجازت بھی نہیں. تو جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو پہلے کچھ اختیارات تھے جو اللہ نے کم کر دیے رسول کی ولادت کے موقع پر. یہ بھی ایک موضوع, لیکن فی الحال ممکن نہیں. ایک اختیار یہ بھی تھا کہ اگر کھلا کھلا موقع پہ شیطان مومن تجھ سے مدد مانگنے آئے تو تجھے اتنا اختیار کہ مومن کی روح پہ کنٹرول کر سکتا. پیٹ میں جب روٹی نہ ہو تو آدمی مجبور ہو کے ارے کیا آگے ہٹ, کسی وجہ سے مومن تھک گیا. شیطان نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اپنے قید سے, مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا, اور وہ ایک کام بھی چلو ذرا اور تم کو سہولت دیتا ہوں. جیسے ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں, میں تین چیزیں رکھتا ہوں کوئی یہ قبول کر. پہلا یہ کہ ایک مومن متقی پرہیزگار جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے نماز شب قاضی اس کو قتل کرو, یا یہ کہ اپنے والدین کو جوتا اتار کے مارو اور اتنا مارو کہ بے ہوش ہو کے گرے, اور یا پھر یہ کہ شراب کا ایک گلاس, یہ نہیں ہے شراب تو شراب کا ایک گلاس پی لو. میں تو بطور مثال میرا ہاتھ بڑھ گیا تھا تو کہا کہ یہ شراب کا گلاس پی لو. میں نے مومن سے یہ جملہ سنا ہے, ذرا سوچیے آپ, ہو سکتا ہے مذاق کر رہا. کلرڈ گلاس تھا, مولانا نے ایک گھونٹ پیے, کہا مولانا پتہ ہے اس کے اندر کیا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا نا, کلرڈ تھا گلاس. خیر اب کیا تھا آپ خود ہی سمجھیے. تو اب یہ کہ شراب پی, مومن گھبرا گیا, لیکن ایک بات کو مان نہیں, پہلے کیوں شیطان کے ہاتھ جا کے بک گئے تھے. کیا 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 بات, ان تینوں میں اس کو سب سے آسان کیا لگی جو آپ کو بھی لگے گی کہ بھائی قتل اور والدین کو مارنا تو شراب, تو میں شراب پی. اور شیطان ہنس, یہی تو میں چاہتا تھا, میں قتل نہیں چاہتا تھا, میں والدین کو نہیں مار نہیں چاہتا تھا, شراب چاہتا تھا, شراب پی. اب شراب پیا اور پہلی دفعہ کا شرابی, ویسے اتنی مزے کی نہیں ہوتی ہے پہلی دفعہ کی شراب, لوگوں کا کہنا ہے, پھر خدا معلوم کیا غلط فہمی ہو جائے. لیکن مشہور یہی ہے کہ اتنے مزے کی نہیں ہوتی, بیوی کی ہمیشہ شوہر سے لڑائی ہوتی تھی, وہ روزانہ شراب پی کے آتا ہے نشے میں ٹن, روز جھگڑا ہوتا. ایک دن بیوی نے تھوڑی شراب پی, اتنی کڑوی لگی, قہر کر دی, یہ بےہودہ چیز پیتے. اور کہا پھر دیکھو روزانہ تم اس سے لڑتی ہو اور میرا مذاق اڑاتی ہو, ایسی خراب چیز ہے یہ. تو خلاصہ یہ کہ سنا پہلی دفعہ میں بڑی بدمزہ لگتی, لیکن بدمزہ کے علاوہ آدمی بہت جلد کنٹرول کھو دیتا شراب کے نشے میں. آل فال بکرا ہے, ماں روکنے آئی, بیٹا یہ کیا کہہ رہے. اب وہ شراب میں نشے میں تو تھا, جوتا اتار کے مارا, باپ روکنے آئے تو باپ کی ڈبل پٹائی کی, سنا ہے مرد کا ڈبل حصہ ہوتا. تو خیر خلاصہ یہ کہ اب یہ دونوں کو مار رہا ہے, یہ چیخو پکار کی آواز برابر گئی. وہ متقی پرہیزگار یہ منظر نہ برداشت کر سکا کہ ایک بیٹا اپنے باپ اور ماں کو, اور وہ بھی 4000 سال پہلے مار رہا. آج تو پھر بھی سمجھ میں آتا, آگے بڑھا کے کیا کر رہے ہو, بس ایک بار غصے میں تلوار نکالی, تم ہو کون ہمارے معاملے میں بولنے والے. شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم پر واجب ہے مصالحت کرانا, شوہر کا یہی جواب ہوتا, آپ ہوتے کون ہیں ہمارے فیملی میٹرز میں انوالو ہونے والے. تلوار نکال کے اس کی گردن اڑائی, پتا چلا شراب بھی پی, ماں باپ کو بھی مارا, قتل مومن بھی کیا. شیطان یہی چاہ رہا تھا, اگر اس سے قتل کرواتا خالی ایک گناہ ہوتا, باقی کو تھوڑی دو گناہ کرتا ہوا. تو یہ جرن پہ جرن کا جو مسئلہ کہ ایک دم سے مال کی محبت پیدا نہیں ہوتی, مکان چاہیے, آئی فون چاہیے, کھلا کمپیوٹر چاہیے, کھلا گاڑی چاہیے, یہ دل سے نکال. اچھا یہ پتا کیسے چلے, कि इन दो के बीच में बैलेंस रहे, गंदे भी ना बनो, माल की मोहब्बत दिलो। ये सिर्फ एक चीज ये बताती है और उस चीज का नाम है इल्मे फिक्ह और इल्मे शरीयत, हलाल और हराम का इल्म। अब एक जुमला और सुन लीजिए जो मेरे कल के मौजू को आज मुकम्मल कर रहा। काश काश रसूलुल्लाह का काश सुना, मौला अली का काश सुना, अब छठे इमाम का काश सुनिए जिसकी वजह से हम जाफरी कहलाते हैं। काश मेरे शियों के सरों पे कोड़े मारे जाए ताकि वो हलाल और हराम का इल्म हासिल करें। दुनिया का है हर इल्म हासिल करते हैं का, लेकिन काश कोड़े मारे जाए। इस काश को भी जमाने का इमाम पूरा करेगा, लेकिन कल, यानी कल पूरा नहीं करेंगे, कल इस मौजू पे बात होगी। तो काश ये सिर्फ इल्म शरीयत वो है जो आपको बैलेंस बताता है। और ये शुरू होता है वुजू और गुसूल और मसे के मसाइल से। आप किसी को साइंस पढ़ाना चाहे या किसी को फलसफा पढ़ाना चाहे, पहले उसे एबीसीडी आपको सिखाना है। ये शुरू करेगा तो वहां तक पहुंचेगा। इसे आप बहुत मामूली समझते हैं, कपड़ा एक बार धोना है कि दो बार, ये उस मंजिल पे आदमी को ले जाता है इल्म फिक्र, इल्म शरीयत, हलाल और हराम का इल्म। मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फकी अल हबीब इब्न मुवाहिद मैदान करबला, मुस्लिम इब्न औसजा लश्कर में क्यों शामिल किए गए, जॉन गुलाम हबशी लश्कर में क्यों शामिल किए गए, बुरैरे हमदानी लश्कर में क्यों शामिल किए गए, हिलाल इब्न नाफा बजरी लश्कर में क्यों शामिल किए गए, आप इस लश्कर में क्यों शामिल किए गए, शौजब लश्कर में क्यों शामिल किए गए, हमें किसी की तफसील नहीं पता। हबीब इब्न मुजाहिर क्यों शामिल किए गए वो हमें मालूम। हुसैन ने खत लिख के बुलवाया और खत में जो लफ्ज था वो ये था, मिनल हुसैन इब्न अली, अली के बेटे हुसैन की तरफ से है, इलर रजुल फकी, एक ऐसे मर्द की जानिब जो इल्म शरीयत और इल्म फिक्र रखता। अच्छा क्या लिखना चाहिए था हुसैन? अब आजकल तो खत बहुत सिंपल है, लेकिन एक जनरेशन पहले नूर चश्मी, मखदूमी, मोहतरमी, मुकर्रमी, यही सब अल्फाज होते हैं। हुसैन को लिखना चाहिए था, यह खत हुसैन इब्न अली का है अपने बचपने के दोस्त के नाम, बचपने के दोस्त, यह खत हुसैन इब्न अली का है अपने नाना और बाबा के सहाबी के नाम। यह नहीं लिखा हुसैन ने, जो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फिर करबला के लश्कर की शर्त यह बनती कि नाना का सहाबी हो तो लश्कर में आ सकता, बाबा का सहाबी हो तो लश्कर में आ सकता, बचपने का दोस्त हो तो लश्कर में आ सकता। का ये मेयार ही नहीं है करबला का? करबला का मेयार ये है कि जिस दीन को बचाने के लिए जा रहा है उस दीन को समझता कितना। बहुत ऐसी मंजिल पे मैंने बात खत्म की कि जिसकी वजाहत जरूरी थी, लेकिन अब आ जाए इलर रजुल फकी। और यहां तक तारीख मैंने पढ़ी, यहां से फिर मक्तल की एक रिवायत मिला। ये तारीख है जिसमें लिखा है कि हुसैन का खत हबीब इब्न मुजाहिर का सिर्फ एक लकब इस्तेमाल किया, रजुल फकी, मगर कभी एक लकब सारी जिंदगी के फजाइल पे भारी हो जाए। खैबर में अगर पैगंबर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा रजुल कर्रार, ये रजुल कर्रार, रजुल के साथ लफ्ज कर्रार सारे फजाइल के ऊपर भारी हो गया, जरूरत नहीं है वजह रजुल फकी। ये तो आ गया तारीख। और मख्तल में क्या आया कि हबीब इब्ने मुजाहिर की एक ये भी खसूसियत, क्या है हबीब तुम कितने खुशकिस्मत हो कि बाकी जो आए हुसैन के खुतबात सुन के आए होंगे, हबीब तुम्हारे नाम जो खत गया हुसैन ने तुम्हें बाद में याद किया, फातिमा की बेटी जैनब ने तुम्हें पहले याद किया। दो मुहर्रम को काफिला करबला के मैदान में पहुंच चुका है और अब दो मुहर्रम से लेके सात या आठ मुहर्रम तक लश्कर पे लश्कर आ रहे, फौजें आती हैं, शोर होता है, जानवरों की आवाज, इंसानों की आवाज, खेमा लगने की आवाज, हर थोड़ी देर के बाद आवाजें आती। जैनब कहती अम्मा फिज्जा जरा देख के आना, शायद मेरे भैया का कोई मददगार आ गया। और फिज्जा जाती है और आकर कहती है कि नहीं मौला, नहीं शहजादी, ये तो सनान आया, نہیں شہزادی یہ تو خون ہی آیا. پھر کوئی لشکر آیا کہا شاید میرے بھیا کا مددگار. فضہ نے کہا نہیں شہزادی یہ تو ہرمولہ آیا. پھر آواز آئی زینب نے سوچا شاید میرے بھیا کا مددگار نہیں شہزادی یہ تو ہمارے ساتھ آیا. پھر آوازیں آئیں ذرا فضہ دیکھ کے آنا شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار نہیں شہزادی یہ تو شیمر آیا. ایک سے ایک دشمن اہل بیت کے نام آ رہے. آخر ایک مرتبہ جب عمر سعد اور شمر کی خبر ملی کہا فضہ ذرا میرے بھیا کو بلا کے لانا. حسین آئے زینب بہن اس وقت مجھے کیوں بلایا؟ کہا صرف اتنا بتا دے کہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے. حسین نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا پھر زینب کو دیکھا. زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں اسے سمجھاتا ہوں لیکن تم یہ سوال کر رہی. تم نے نانا کا زمانہ دیکھا نانا کے بعد کوئی آیا ہماری مدد کے؟ تم نے اما فاطمہ کا زمانہ دیکھا اما کے زمانے میں کوئی آیا ہماری مدد؟ تم نے بابا علی کا زمانہ دیکھا تم نے بھیا حسن کا زمانہ دیکھا؟ مگر زینب نے عجیب جواب دیا کہا بھیا یقیناً یہ میں نے سارے زمانے دیکھے لیکن اتنا جانتی ہوں کوئی اور آئے کہ نہ آئے تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر اگر اسے خبر مل گئی وہ ضرور آئے. اور حسین نے خیمے سے باہر آ کے اپنے خیمے میں پہنچ کے پہلا کام یہ کیا حبیب کے نام خط بھیجا. اور ادھر شہر کوفہ ہے دوپہر کا وقت ہے کھانے کا وقت حالات بڑے خطرناک ہیں. کوفے میں پہرا لگا ہے ساری سڑکیں ساری گلیاں سب بند کوئی آدمی شہر سے باہر نہیں نکل سکتا. حبیب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. زوجہ حبیب کے گلے میں لقمہ اٹکا عرب میں اس سے فال نکالتے. زوجہ حبیب نے گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا کوئی ہمیں یاد کر رہا یہ لقمے کا گلے میں اٹکنا کوئی ہمیں یاد کر رہا. اور ایک بار دروازے پہ نوکنگ کے دستک کی آواز آئی. حبیب نے وہیں سے پوچھا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں. وہ بے اختیار اپنی جگہ سے دوڑے مگر زوجہ حبیب ضعیف بھی ہیں قاصد حسین بھی آیا ہے پھر بھی حجاب حجاب ہے فوراً پردے کے پیچھے چلی گئی. دروازہ کھلا حبیب نے قاصد کا چہرہ بعد میں دیکھا پیروں پہ گر کے پیروں کو بوسہ پہلے دیا. انہی قدموں سے چل کے میرے آقا اور مولا کی بارگاہ سے آیا. گھر میں لا کے بڑے احترام سے بٹھایا کیوں آئے؟ کہا کہ آقا نے یہ خط بھجوایا. خط کھولا لکھا تھا حبیب میں تیرے شہر کے قریب کربلا میں آ گیا ہوں اور میرے ساتھ محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میری بہنیں زینب و کلثوم بھی ہیں. میں تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا. وہ وہیں کھڑے ہوئے حبیب لبیک یا ابا عبداللہ لبیک یا حسین لبیک یا آقا آپ کا غلام حبیب آ رہا. ایک بار قاصد کو تو رخصت کیا سلام کر کے آقا سے کہہ دینا کہ میں آ رہا. ادھر پردہ ہٹا کے زوجہ حبیب بے چین ہو کے باہر آ گئی. حبیب میرے آقا کا قاصد کیوں آیا؟ میری شہزادی فاطمہ کے لال کا خط کس لیے آیا؟ اب اس وقت کوفے کے ایسے خطرناک حالات ہیں کہ باپ کو بیٹے پر بھائی کو بھائی پر شوہر کو بیوی پہ بھروسہ نہیں. حبیب گھبرائے راز کی بات ہے بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ امتحان لینے کے لیے کہا کہ آقا حسین نے مجھے بلایا ہے وہ کربلا میں سیدانیوں کے ساتھ آ گئے. زوجہ حبیب تڑپ کے کہتی ہے تو نے کیا سوچا؟ حبیب نے کہا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں ابن زیاد کی سختیاں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ محاورتا نہیں کہہ رہا تاریخ میں یہ لفظ اس طرح لکھا کہ اتنا سننا تھا حبیب کی بیوی نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کے حبیب کے سامنے پہنی. کہا حبیب یہ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جا اپنی تلوار مجھے دے میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی. اللہ یہ دن آ گیا میرا آقا تجھے بلائے اور تو یہ کہے کہ میں سوچ رہا. حبیب نے کہا کہ مجھے تو تیرا خیال ہے اس بڑھاپے میں میرے بعد تجھ پر پتہ نہیں کیا گزرے. زوجہ حبیب نے بڑے جوش کے ساتھ کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی میری شہزادی فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو جانے میں تاخیر کر دے. حبیب خوشی سے کھڑے ہوئے کہ مجھے تو خالی تیرا انتظار تھا. زوجہ حبیب نے دامن پکڑا یہ جملہ بھی مقتل میں آیا ہے. کہا حبیب مگر ایک شرط ہے میری اسے پورا کرنا ہوگا. جب آقا کی بارگاہ میں جانا پہلے میرا سلام پیش کرنا پھر اپنا سلام آقا سے کہنا. رات کے اندھیرے میں حبیب نکلے, کوپے کے پرانے رہنے والے ایک ایک گلی جانتے ہیں, چھپتے چھپاتے نکلے. غلام کو پہلے سے گھوڑا دیکھ کے بھیج دیا تھا, آنے میں دیر ہو گئی. دیکھا غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے گھوڑے سے کہہ رہا, میرا آقا اب تک نہیں آیا, اگر وہ نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے کربلا کا رخ کیا, مولا ارے آج یہ دن آ گیا کہ ادنا غلام بھی مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کشائی کی بات کر رہے ہیں. بات مختصر کرتا ہوں, بہت لمبی ہو گئی ہے مجلس اور کل سے تو ویسے ہی غم کی بڑی راتیں ہیں, آج مصائب کچھ مختصر رہیں گے. حبیب کربلا میں آ گئے. اب بس دو محرم کے بعد آج پہلا دن تھا کہ کربلا میں کوئی لشکر حسین میں آیا. جیسے ہی حبیب آئے ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا, ہر طرف سے حبیب کے آنے پہ خوشیاں منائی گئی, ہر ایک حبیب کو گلے سے لگا رہا ہے, ہر ایک حبیب کو مبارکباد دے رہا. یہ آوازیں خیموں میں پہنچی. زینب نے فضا کو بلایا, فضا میرے بھیا کے لشکر میں اس وقت یہ خوشی کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں, ذرا دیکھ کے آنا. فضا گئی باہر آئی اور واپس خیمے میں آئی اور کہا کہ شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. بس زینب نے کہا فضا حبیب سے کہنا میں اسے ایک لمحے کے لیے بلا رہی ہوں. حبیب کو پیغام پہنچا, پہلے تو یقین نہ آیا, پھر حسین کے ساتھ چلے. زینب خیمے کے اندر ہیں, پردہ پڑا ہے, اس کے ساتھ حسین کھڑے ہیں, پردے کے باہر حبیب ہیں. حسین نے کہا زینب بہن مبارک ہو, میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے. وہ اتنا سننا تھا, زینب نے پردے کے پیچھے سے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. اور حبیب نے جملہ سنا غش کھا کے گر پڑے, شہزادی آج ہم جیسے حقیر غلاموں کو اس طرح سے سلام بھجوایا جا رہا. میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہا کرتے, واللہ عالم مقتل میں مجھے نہیں ملا لیکن ایک جملہ وہ کہتے. اور جب حبیب کو ہوش آیا ایک بار پردے کے پیچھے سے کہا کہ شہزادی آپ کا غلام آپ کے خاندانے پر اپنی جان قربان کرے گا, لیکن کوئی خاص خواہش ہے؟ زینب نے کہا حبیب مجھے سب معلوم, میرا نانا اور بابا مجھے سب بتا چکا, وہ مجھے خیال ہے تو صرف اور صرف اپنی چادر اور اپنے پردے کا خیال ہے. حبیب نے ہاتھ جوڑے, شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے آپ کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو میرے استاد یہ جملہ کہتے تھے, جب کربلا میں وہ وقت آیا کہ زینب کی چادر کو چھینا گیا, زینب نے مقتل کو دیکھا, فرات کو بعد میں دیکھا, پہلے مقتل کو دیکھا, آواز دی بھیا حبیب ذرا آ کے دیکھ تیرے شہر میں تیری بہن کی چادر چھین لی گئی. اور ایک بڑا عجیب جملہ, حبیب وہ صحابی ہیں کہ جیسے ہی وقت نماز آیا کہا کہ آقا یہ نماز, ابو سمامہ نے کہا نماز پڑھنا ہو, اور حسین نے کہا حبیب یہ سب کوفے والے ہیں, تم بھی کوفے والے ہو, جا کر ان سے نماز کی اجازت دو. ایک بار حبیب آگے بڑھے, صرف ہمیں نماز پڑھنے دو. لشکر آدھا میں عمر سعد کی فوج نے کہا حبیب تمہاری نماز قبول کہاں ہے جو نماز پڑھنے جا رہے. بے اختیار ایک جملہ کہا کہ ہے دشمنان خدا تمہاری نمازیں قبول ہوں اور محمد کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز دی آقا حسین اب یہ نماز کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا. تلوار نکالی, حبیب مارے گئے, حبیب کا سر کٹا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا. بہ آخری دو جملے, 11 محرم کو قافلہ کوفے میں داخل ہوا. ایک بار قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد آقا سجاد کے قریب پہنچا. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, گلے میں توک ہے, کمر میں لنگر ہے, سر جھکا ہوا ہے اور قریب آنے کے بعد سلام کیا. ایک مرتبہ سجاد امام ہے جانتے ہیں, پلٹ کے کہا پھوپھی اماں یہ حبیب کا یتیم آیا ہے ہمیں سلام کر رہا ہے. ایک بار زینب نے گھبرا کے کہا اے حبیب کے یتیم یہ بتا تیری ماں کہاں ہے. قریب کے گھر کی چھت سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں پہ بیٹھی ہے مگر میری نگاہیں نہیں اٹھ رہی. زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تیرا انتظار کر رہی تھی, میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی. ارے میں تجھے تیرے شوہر کا پرسا دینا چاہتی ہوں. ارے میرا پرسا لے, تیرا شوہر مارا گیا. بس ایک جملہ اور, ایک بار میرا دل چاہتا ہے پوچھوں شہزادی زوجہ حبیب کو پرسا دے. दिया, आपके घराने के तो 18 लाशें उठते हैं, कोई आपको भी पुरसा देने आया हो? किसी ने आपको भी अब्बास व अकबर को पुरसा दिया? और उधर एक आखिरी मंजर देखिए, हबीब का बड़ा बेटा तलवार लेके आगे बढ़ा, उधर गया जहां नोके नैजा पर हबीब का कटा सर नजर आ रहा है, जिसके हाथ में वो नैजा था तलवार से हमला करके उसे मारा, अपने बाबा का सर लेके चला, मक्के में दफन किया, मगर सर लेके चला, जुमला कहके चला, और जुमला क्या था, जिनके वारिस जिंदा हो उनके कटे सर शहरों में नहीं घुमाए जाते हैं, ये कह के जवान बेटा ये सर लेके चला। अरे जरा सोचिए, जब ये जुमला मेरे आका सज्जाद ने सुना होगा, जिसका वारिस जिंदा हो कन्नों के नैजा पे बाबा का कटा। अजरकुम अल्लाह, खुदावंदा हबीब इब्ने मुजाहिर के इस ईसार वफा का वास्ता हम में से हर एक को आले मोहम्मद और मकसद अहले बैत का इतना ही वफादार करार दे। खुदावंदा इन मसाइब पे गिरिया करने वालों का वास्ता इनकी तमाम दुआएं कबूल फरमा। दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों और साहिबान ईमान की मदद फरमा। खुदावंदा हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी भर मातम करते रहे, मरने के बाद भी हमारी जिंदगी इसी मातम अहले बैत में गुजरे। और खुदावंदा जिनका वारिस जिंदा हो, मेरे आका हुसैन का वारिस जिंदा है, तुझे वास्ता इन मजालिम का, हुसैन के जिंदा वारिस इमाम जमाना के जुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।